أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سورہ نساء کی اب جو آیات آگے ہم پڑھ رہے ہیں، چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النساء ہے، اور خواتین کے حوالے سے کون کون سی خواتین وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی مسلمان نکاح کر سکتا ہے اور کون سی وہ ہیں جن سے نہیں کر سکتا، یہاں جو اس فہرست دی گئی ہے وہ اس اعتبار سے بڑی دلچسپ ہے کہ صرف ان خواتین کا ذکر کیا گیا کہ جن سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، اور بڑی سے بڑی برادری ہو تو اس کیٹیگری کی لسٹ جو ہے 50, 60, 70 سے زیادہ نہیں ہوگی. تو گویا کہ ان کو نکال کر دنیا بھر کی خواتین جو فرض کیجئے کہ 4 ارب ہیں اس وقت، تو اس میں سے 60-70 کو نکال دیجئے تو باقی وہ ہیں کہ جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. بھائی مانا کہ ٹھیک ہے بالغ ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ہم تو شاید اسے اپنے لیے بہت معیوب سمجھیں گے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے سے تقریباً 1.5 گنا کی عورت کی عمر کی جو ہے عمر کی عورت سے نکاح کرے، لیکن حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو ہے وہ 40 برس تھی. حرمت علیکم امہاتکم، اب جو خواتین تم پر حرام کر دی گئی ان کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے اس میں سب سے پہلی شے جو آتی ہے اس فہرست کے اندر تمہاری مائیں، وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم اور تمہاری بہنیں. یہ تو گویا کہ بالکل قریب ترین کا جو سرکل ہو سکتا ہے کہ جس میں ماں آ گئی، بیٹیاں آ گئیں، بہنیں آ گئیں. وہ عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، گویا کہ تمہارے والد کی جو بہنیں ہیں. وہ خالاتکم اور تمہاری والدہ کی بہنیں جو تمہاری خالائیں ہیں. وہ بنات الاخ تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، بھتیجے آ گئے، بھتیجیاں آ گئیں. وہ بنات الاخت اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، بھانجیاں آ گئیں. اب یہ تو وہ ہے جو جس کا تعلق گویا کہ آج کل کے معاشرے سے بھی ہے، اس لیے کہ اب آگے جو ایک فہرست آ رہی ہے اس میں رضاعت کا ذکر ہے، پھر اس میں ایسی بچیوں کا ذکر ہے کہ جن کی ماں سے تم نے نکاح کر لیا تھا، اگر نکاح کرنے کے بعد ابھی جو ہے وہ تخلیہ کی بات نہیں ہوئی تو ان بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن بے وقت ماں اور بیٹی کو اپنے نکاح میں نہیں کر سکتے، ماں کو طلاق دو اور بیٹی سے نکاح کرو. اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں چلتی تھیں، لہذا آج اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی گویا کہ بہت ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. تو وہ بنات الاخ و بنات الاخت، اسی طرح تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں بھانجیاں. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اب ذرا تھوڑی سی دور کی بات کی گئی، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ بھی پلایا ہو. یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی میڈیکل پرابلم ہے یا فرض کیجئے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ولادت کے بعد ہی، اور کوئی بچہ ہے یا بچی ہے وہ کسی اور خاتون کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس میں آ گئے. گویا کہ وہ جو جسے آپ رضائی ماں کہیں گے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی. وہ اخواتکم من الرضاعات، اسی طرح جس خاتون کا دودھ پیا گیا ہے بالکل بچپن میں، ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل اوائل عمری کی بات ہے، تو اسی خاتون کا کسی اور بچی نے دودھ پیا تو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، گویا کہ تمہاری بہن بن گئی لیکن رضاعت کی نسبت سے، حقیقی بہن نہیں ہے. وہ امہات نسائکم، اور اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں، جہاں ساسیں آ گئیں ساری، سین الف سا، سین الف اور سین والی ساس، تو وہ گویا کہ وہ بھی اس کیٹیگری میں آ گئی جن سے نکاح کے کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبہ اصل میں اس بچی کو کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اس نے کسی خاتون سے شادی کی، اس خاتون کے بطن سے ایک بیٹی اس کے ساتھ شادی میں، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے، جہیز میں چلی آئی، اس لیے کہ بہرحال اس کے شوہر کے اس نے کوئی خلع لے لی ہوگی یا اس کا انتقال ہو گیا ہوگا، اب اس خاتون سے شادی تو آپ نے کر لی ہے لیکن اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو جوان ہے وہ ساتھ آ گئی، تو ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ ربیبہ بچیاں جو گویا کہ کسی اور خاوند سے اس خاتون کی بچی تھی جو نکاح میں اب تمہاری بیٹی قرار دی، اس سے نکاح تم نہیں کر سکتے، ان کی ماؤں سے اگر تم نے مقاربت کر لی ہو، گویا کہ وہی بات ہے کہ ماں سے نکاح تو کر لیا لیکن ابھی صحبت کی اگر نوبت نہیں آئی، مقاربت نہیں ہوئی، اور اسی حالت میں فرض کیجیے ایسے حالات ہو گئے کہ ماں کو طلاق دے دی، تو اب وہ جو اس کی ماں کی بیٹی تھی جو ربیبہ تھی، اب اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کی والدہ کے ساتھ جو ہے تمہارا معاملہ صحبت کا ہو چکا ہو۔ فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر یہ کہ ایسا معاملہ ہو کہ ان کی والدہ کے ساتھ ابھی تمہاری مقاربت کا معاملہ نہ ہوا ہو، تو پھر یہ کہ اس میں فلا جناح علیکم، تو اس ربیبہ سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بہویں، گویا کہ بیٹوں کی جو بیویاں تمہاری بہو بن گئی، اسے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہارے صلب سے ہیں، گویا کہ جسے منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن حارثہ، ان کی مثال آ جائے گی سورہ نور کے اندر، جو حضور کے منہ بولے بیٹے کے طور پر بڑے مشہور تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اگرچہ آپ کے اندر اس کی خواہش نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس رسم کو توڑنا ہے، اس لیے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ گویا کہ اب جائیداد میں بھی وارث بن گیا، اور اس کی جو بیوی ہے اس سے نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ جو بھی زوجہ تھے ان سے نکاح بھی کیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اسی طرح دو بہنوں کو کوئی شخص جو اپنے نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا، اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا، فرض کیجئے کہ کسی نے کسی ایک بہن سے نکاح کیا، ایک خاتون سے نکاح کیا، اور اس کے بعد اس کی بہن کو بھی اپنے گھر میں ڈال لیا، لیکن جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک، تو اگر وہ کوئی کسی درجے میں روا تھا بھی، تو اب نہیں ہو سکتا۔ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اب یہ وہی بحث چل رہی ہے کہ حرام قرار دے دی گئیں تمہارے اوپر وہ عورتیں بھی جو شوہر والیاں ہیں۔ اب کوئی خاتون اگر کسی مرد کے نکاح میں ہے تو اب وہ ایک حصن میں ہے، ایک گھیرے کے اندر آ گئے، اسے آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے اس مرد سے جو ہے وہ طلاق حاصل نہ کرے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اسی طرح شوہر والی عورتیں بھی، وہ بھی گویا کہ حرام ہیں، ہاں وہ اگر کہیں طلاق حاصل کر لیتی ہیں اپنے شوہر سے تو پھر اب آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں۔ الا ما ملكت ايمانكم، ايمانكم سوائے ان کے جو تمہاری مل کے یمین ہے، کتاب اللہ علی، کتاب اللہ علیکم، یہ پھر نوٹ کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حکم ہے جو تم پر واجب ہے، فرض ہے۔ واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين، اس کے علاوہ، اب یہ جو لسٹ اوپر دے دی گئی ہے، اس کے علاوہ اس کے جو کوئی بھی خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالکم، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ نکاح کرو باقاعدہ مہر کے ساتھ اور ان کو بیوی کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے، محسنین غیر مسافحین، انہیں نکاح کی قید میں رکھنا مطلوب ہو، صرف شہوت رانی اور مستی نکالنا مطلوب نہ ہو، گویا کہ اس نیت کے ساتھ نکاح کرو کہ اب گویا کہ وہ میری ذمہ داری ہے، اس سے جو اولاد ہوگی وہ میری ذمہ داری ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں اس کے حوالے سے، اس کا نان نفقہ، اس کا سکنا، اس کی رہائش، ہر شے میرے ذمہ ہے۔ فَمَسْتَعْتُمْ بِمِنْهُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور پھر یہ کہ جن سے تم نے تمتع کر لیا، جن سے استفادہ کر لیا، جن خواتین سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تم پر لازم ہے کہ ان کے مہر ادا کرو، فَرِيضَةً، کہ جو مقرر ہو چکے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیے گئے ہیں، فرض ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اس مہر کی رقم کے تعین کے بعد آپس میں مشاورت یا باہمی رضامندی میں اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے، شوہر جو ہے وہ اپنے جبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ بیوی اگر آزاد مرضی سے اپنے اس مہر کی، کوئی بہت بڑی مہر کی رقم فرض کیجیے باندھ دی گئی تھی اور اس میں تخفیف کر دے کہ نہیں 10 لاکھ کی بجائے صرف 2 لاکھ بہت ہے، آزاد مرضی سے، تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اگر لکھ دیا گیا نکاح کے فارم کے اوپر، اب تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، یہ الگ بات ہے کہ تبدیلی کروانے کے بعد بھی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے دین کے اندر یہ ڈاکومنٹیشن اور لکھت پڑھ جسے ہم کہتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, یقین اللہ تعالی علیم ہے کمال حکمت والا. ومن لم یستطع منکم طولا, اور جو لوگ بھی تم میں سے نکاح کی استطاعت نہ کر رکھتے ہوں, این کی حل محسناتی, کہ وہ پاکیزہ پاک باز عورتوں سے نکاح کر سکیں, فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم, تو پھر ٹھیک ہے جو بھی تمہارے ہاں بادیاں ہیں, ظاہر اس معاشرے کے اندر لونڈیاں بھی ہوتی تھیں, بادیاں بھی ہوتی تھیں جو کسی غزوے یا جنگ کے نتیجے میں ہاتھ میں آتی تھی, تو ان کو پھر گویا کہ ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے ایسے مردوں کا, کہ جو آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکتے. اس لیے کہ آزاد عورت کا آج بھی اگر آپ عرب کا جو کلچر ہے وہ اگر آپ کے سامنے ہو تو محسوس ہوگا کہ وہاں بہت بھاری بھاری رقوم جو ہے مہر کے طور پر دی جاتی ہے, اور بدقسمت یہ ہے کہ وہ ساری مہر کی رقم جو ہے اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے لڑکی کا باپ, تھوڑی بہت اس کو دے دیا اس کے لیے کچھ جو ہے کوئی بندوبست کر دیا اور باقی سب جو ہے اس کے قبضے میں رہتی ہے. وہ یقیناً ایک بہت بڑی غلط شے ہے, وہ اس خاتون کی ملکیت ہوتی ہے, مہر تو اس خاتون کا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ کچھ جو ہے قبائلی علاقوں میں ان کے ہاں بھی اس قسم کا رواج ہے کہ بیٹیوں کو جسے امون کہا جاتا ہے کہ فروخت کر دیا جاتا ہے, بھائی مانا کہ وہ جو بھی مہر کی رقم کہتے ہیں اسے مہر ہی ہے, لیکن وہ مہر کی رقم بچائیے کہ اس بیٹی کو دیں جس کا نکاح ہو رہا ہے, وہ باپ جو ہے اور بھائی اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں, جو بہت بڑا گناہ ہے. واللہ عالم بھی ایمانکم, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری ایمان کی کیفیت کو, بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے ہی میں سے, فنکحوہن باذن اہلہن, تو اب ان عورتوں کے ساتھ ان باغیوں کے ساتھ تم نکاح کر لیا کرو ان کے شوہروں کے یا ان کے اہل, یہاں مراد ہے مالک ان کے, ان باغیوں کے جو مالک ہیں ان کی اجازت کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ بالکل جو ہے کوئی خفیہ جو ہے آپ اس میں آشنائی ہو گئے اور اس کے بعد تعلقات بڑھے اور اس لونڈی کو جو ہے اپنے نکاح میں لے لیا, بلکہ یہ کہ جو بھی اس لونڈی کا مالک ہے, یہ اخلاقی فرض ہے کہ اس شخص کا کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہو کسی لونڈی سے کہ اس کے مالک سے اجازت لے. وآتوہن اجورہن, اور پھر ان کو بھی مہر دو اس کے مطابق, جب نکاح کر لیا تو مہر ضروری ہے, بالمعروف اچھے طریقے سے, محصنات غیر مسافحات, اس طور پر کہ انہیں باقاعدہ قید نکاح میں رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا مطلوب ہو, نہ یہ کہ کوئی شہوت رانی اور پھر یہ کہ اس میں صرف مستی نکالنا, ولا متخذات اقدان, اور نہ ہی خفیہ آشنائی پیش نظر ہو. فائدہ احسننا, اور جب وہ لونڈیاں نکاح قید نکاح میں آ جائیں, فین عطین بفاحشت, اور اس کے بعد وہ کسی فحش کا بے حیائی کا زنا کا ارتکاب کریں, فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب, تو ان کے اوپر ہوگا نصف عذاب کے جو آزاد عورت کو دیا جاتا ہے. اب یہاں گویا کہ 100 کوڑے جو تھے کسی ایسی خاتون کے لیے, ایسی لڑکی کے لیے جو خیر غیر شادی شدہ ہے, اس نے زنا کیا ہے, ان کے لیے نصف ہوگا اس کا 50 ان بادیوں کے لیے. اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی غفور ہے, مغفرت فرمانے والا, کمال رحمت فرمانے والا. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو بالکل کھول کھول کر بیان کر دے, ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اور یہ کہ اللہ تعالی نے جو تمہاری رہنمائی فرمائی تھی ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے, شریعت کے تفصیلی احکامات ان کو دیے گئے تھے, ویتوب علیکم, اور اللہ تعالیٰ تم پر بھی جو ہے اپنی عنایات کرنا چاہتا ہے, تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. دیکھیے تابہ یتوبوں میں ترجمہ اکثر و بیشتر جو ہے اس اعتبار سے کرتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تاب اللہ علیہم, آپ اس کا یہ ترجمہ تو نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی, معاذ اللہ. یہاں تابہ یتوبوں کے معنی ہے متوجہ ہونا, اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور اپنے کرم اور اپنی رحمت سے متوجہ ہوا اس شخص کی طرف کہ جو اس کے حضور خلوص دل سے توبہ کر رہا ہے, اور پھر یہ کہ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ وہی توبہ جس کو ہم بھی توبہ کہتے ہیں. ویتوب علیکم, اللہ تعالیٰ تم پر توجہ فرمائے, تم پر شفقت اور رحمت فرمائے. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم تمہارے ساتھ جو ہے وہ توبہ کا معاملہ کرے, تمہاری توبہ قبول فرمائے. ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما, اور وہ لوگ کے جو شہوت پرست ہیں, جو صرف اپنی شہوت ہی کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں, اسی کے جو ہے جو بھی شہوت رانی ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں, یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما, وہ تو اے مسلمانوں تمہیں بھی راہ حق سے بھی چلانا چاہتے ہیں, چاہتے ہیں تم بھی کہیں دور کی گمراہی میں چلے جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان معاملات کے اندر, نکاح کے معاملات میں بڑی تخفیف فرما دی ہے. یہ فطرت کے اندر اللہ نے اگر ایک داعیہ رکھا ہے تو اس میں گویا کہ اس کے لیے جائز رستہ بھی متعین کر دیا. وخلق الانسان ضعیفا, اگرچہ انسان کو جو ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے بڑا کمزور پیدا کیا گیا, جذباتی پن بھی ہے اس کے اندر, اکھڑ پنا بھی آ جاتا ہے, جلد باز بھی ہے, جیسا کہ کہا گیا وکان الانسان عجولا, انسان جو ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے بڑا جلد باز ہے, اور اس جلد بازی کے مظاہرے اکثر و بیشتر ہوتے ہیں, انسان جو ہے جلد بازی میں آ کر جو ہے بہت غلط فیصلے کر جاتا ہے, بعد میں پچھتاتا رہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اہل ایمان مت کھایا کرو اپنے مال ایک دوسرے کے مال, اموالکم سے مراد ایک دوسرے کے مال, تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، بینکم بباطل، غلط طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض، سوائے اس کے کہ جو باہمی رضامندی سے کوئی لین دین ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے. ولا تقتلوا اولادکم، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو. یہاں تو وضاحت نہیں کی گئی، لیکن اس زمانے میں چونکہ بڑی غربت تھی اور بڑا افلاس تھا، لہٰذا لوگ اس بنیاد پر بھی اپنے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، ہلاک کر دیتے تھے کہ ہم ان کے لیے کھانے پینے کا، ہماری تو اپنی گزر بسر نہیں ہو پا رہی تو ان کے لیے کیسے بندوبست کریں گے. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ جائے گا، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن، یہ تنگ دستی کے خوف سے، اور یہ کہ کھائیں پئیں گے کہاں، یہ خوف اگر تمہیں لاحق ہو گیا اپنی اولاد کو قتل کیا تو بہت بری بات ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، یقین اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت رحیم ہے. ومن یفعل ذلک عدوان، اور جو شخص بھی یہ کرتا ہے خوب جان بوجھ کر، اسے معلوم ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، وظلما و ظلم سے کام لیتا ہے، فسوف نصلیہ نارا، تو اس کو تو ہم جھونکیں گے یعنی قریب آگ میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی گراں نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے مسلمانوں اگر تم بچتے رہے ان کبائر سے کہ جن سے تمہیں روک دیا گیا. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں شاید کبیرہ گناہ صرف تین ہیں، شرک ہے، زنا ہے، یا کسی کو قتل کر دینا ہے. ٹھیک ہے، قرآن حکیم میں یہ اکبر الکبائر ہیں، کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ کبیرہ گناہ، سب سے زیادہ اکبر الکبائر. لیکن جھوٹ بولنا کیا کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو لعنت کے الفاظ قرآن میں موجود، لعنت اللہ علی الظالمین، کم تولنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے. ویل للمطففین، تباہی اور بربادی ہے کم تولنے والے کے لیے. اور حضور کی ایک حدیث میں جو آپ نے فرمایا بارہا، میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں کم تولتے ہیں. تو کبیرہ گناہ، غیبت کرنا کبیرہ گناہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مساوی قرار دیا اپنے مردہ بھائی کے گوشت نوچ کر کھانے کی. اب یہ تمام کبیرہ گناہ، بعض حضرات نے کبیرہ گناہوں کی جو فہرست مرتب کی ہے تو 70 یا 72 سے زائد کبیرہ گناہ ہے. لہذا یہاں جو فرمایا گیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، وہ جو کبیرہ گناہ ہے، یہ اکبر الکبائر کی بات نہیں ہو رہی صرف، بلکہ کبیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم اس سے باز آ گئے اور بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو صغیرہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے معاف بھی فرما دے گا. گویا کہ صغیرہ گناہ تمہیں جو انسان نادانستگی میں ہو گئے، یا یہ کہ جس کے اندر کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، انسان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ نہیں یہ غلط کام ہوا ہے، اور پھر انسان کو شعور حاصل ہوا، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن کبیرہ گناہوں کے معاملے میں جو اگر انسان جان بوجھ کر وہ کرتا ہے تو وہ ناقابل معافی ہے، الا یہ کہ صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اس کا کوئی جو ہے اس کا تکرار اور اس کا اعادہ نہ کرے. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی عزت والی جگہ پر. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض، اور تمنا نہ کیا کرو وہ شے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، کسی کو بہت اعلیٰ جو ہے وہ رنگ روپ عطا کر دیا، قد کاٹ کا بھی بہت خوبصورت، تمام لوگ کی طرف گویا کہ ہمتن متوجہ ہو جاتے ہیں، کسی کو جو ہے مال و دولت بہت زیادہ دے دی، کسی کو ذہانت اور فطانت بہت زیادہ دے دی، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اس کی اپنی حکمت ہے. اس میں اگر انسان یہی جو ہے جلن اسے اندر سے کاٹتی رہے اور اسی غصے کے اندر جو ہے اندر سے سلگتا رہے کہ فلاں جو ہے وہ کیوں زیادہ اس کو دے دیا گیا، فلاں کیوں اتنا ذہین ہے، دو بھائیوں کے درمیان ہی فرض کیجئے کہ حسد ڈیولپ ہو جائے، ایک بھائی جو ہے بہت ہی اچھی صورت والا ہے، بہت خوبصورت ہے، تو اس کو سفید رنگت ہے، وہ دوسرے کی رنگت صحیح نہیں ہے، یا ذہنیت کے اعتبار سے کم ہے، ذہن اس کا بہت زیادہ اچھا ہے، بہت تیز ذہن کا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. لہٰذا اس کے اندر، اس غم کے اندر مبتلا نہ رہا کرو کہ فلاں کو زیادہ کیوں دے دیا اور فلاں کو کم کیوں دے دیا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اللہ تعالیٰ نے جو بعض چیزوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی تو اس کی تمنا میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی وہ ہے جو ان کا کسب ہے، جو ان کی کمائی ہے، نیکیاں ہیں تو بہترین اجر و ثواب ہے، بدیاں ہیں تو بدترین سزا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور اسی طرح عورتوں کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا. واسألوا الله من فضله، اللہ کے فضل کی تلاش میں رہو، اللہ سے فضل مانگا کرو، اللہ کی رحمت طلب کیا کرو. یہ جو حسد ہے اور جو رقابت ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جذبات جو ہیں حاسدانہ جو بھڑکتے ہیں، فلاں کو زیادہ دے دیا، فلاں کو کم دے دیا، فلاں کو بہت عمدہ شکل و صورت دے دی، مجھے جو ہے وہ بہت ہی کم جو ہے اس میں سے حصہ ملا ہے، اسی کے اندر جو انسان پھر اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدین، اور جو بھی والدین چھوڑتے ہیں جو ان کا ترکہ ہوتا ہے ہم نے ہر ایک کو اس کے اندر حصے دار بنایا، گویا کہ جو ان کے قریب ترین کے ہیں، اگر اوپر والدین ان کے اولاد ہیں تو اس کی وراثت اس سے باہر نہیں جائے گی، اگر والدین بھی نہیں ہیں اولاد بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ سائڈ پر اس کے بہنوں تک اور بھائیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جو جن کے ساتھ تمہارے کوئی عہد و پیمان ہو گئے ہیں، ظاہر ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوا، کوئی عہد و پیمان ہوا، اس کے بھی حقوق ہیں، جس طرح مواخات مدینہ ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو جب مدینہ تشریف لے آئے تھے تو بھائی بھائی قرار دے دیا تھا، اب وہ جو انصاری مدینہ کا رہنے والا تھا مہاجر بھائی کو اپنے گھر میں لے گیا، جو کچھ روپیہ پیسہ مال و دولت درہم و دینار تھے اسے برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میرے اس مہاجر بھائی کا، ایک میرے لیے، اور اس میں آخری انتہا اس حد تک بھی ہوئی ہے کہ اگر کسی مدینہ کے انصاری صحابی کے عقد میں دو بیویاں تھیں تو وہ گھر گیا ہے اور دونوں بیویوں میں اس کے سامنے کیا کہ ان میں سے جس کو تم چاہتے ہو میں طلاق دیتا ہوں، اسے تم نکاح کر لو، تو گویا کہ اس درج مواخات جو ہے چشم فلک نے اس سے پہلے یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ کبھی دیکھا نہیں تھا کہ جو مواخات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ مہاجر اور انصاری کے درمیان قائم فرمایا تھا۔ فآتوہم نصیبہم، اگر ان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہو چکا تو ان کو بھی دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ ہے وہ آیت، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، شوہروں کو، بیویوں پر حاکم مقرر کیا ہے، گھر کا ادارہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا، جس طرح کسی ادارے میں بھی بالکل ٹاپ پر اگر دو شخصیتیں ایک جیسے اختیارات رکھنے والی ہوں تو کبھی وہ ادارہ چلتا نہیں ہے، بلکہ ٹاپ کے اوپر آپ کو چیئرمین ہو یا کوئی ایم ڈی ہو یا چیف ایگزیکٹو ہو، وہ صرف ایک شخص ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہوگی نا، اس سے نچلے لیول کے اوپر اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تب بھی گویا کہ اختیار تو اس کے پاس ہے۔ یہی معاملہ گھر کے ادارے کا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے قوام، قائم رہنے والا، حاکم مقرر کیا ہے عورتوں پر، بیویوں پر، مردوں کو، بما فضل اللہ بعضہم علی بعضن، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تفضیل ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو، شوہروں کو فضیلت دی ہے اور وہ حاکم ہے، عورتوں بعضہم علی بعضن، بعض کو بعض پر فضیلت دی، و بما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ شوہر جو ہے اس کے ذمے ہے اپنی اس بیوی کی ہر شے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو مہر ادا کیا، اگر وہ لاکھوں میں ہے تو گویا کہ اس کو آپ اسی حوالے سے موازنہ کر لیجئے، پھر یہ کہ اس بیوی کا علاج معالجہ ہے، اس کا سکنا ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کے کپڑے لتے ہیں، اس کی تمام ریکوائرمنٹس، وہ تمام کی تمام شوہر کے ذمے ہیں، گویا کہ اخلاقی اعتبار سے بھی اس کا بہت وزن ہے، اور الرجال قوامون علی النساء، لیکن عورتیں اگر صرف یہی سمجھتی ہیں کہ یہ تو حاکم بن گئے، ہمارے اوپر حکومت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، تو اللہ نے بڑا ظلم کیا، بڑی ناانصافی کی، تو یہ ان کی اپنی جو ہے جسے آپ کہیے ان کا کودن پن ہے، ورنہ یہ کہ ویسے بھی اگر غور کریں کہ جو شوہروں کے جو بھی حقوق ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں اس درجے بھی ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اس کے لیے تمام اسباب کو فراہم کرنا اس کے شوہر کے ذمے، حد یہ کہ اگر وہ بستر سے لگ گئی ہے، بالکل ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے کہ جس میں اور کوئی اس کی تیمارداری کرنے کو تیار نہیں، اس کے شوہر تو موجود ہے نا، تو یہ تمام احسانات ہیں کہ جو بیویوں کو یاد کرنے چاہیے، اور وہ خواتین بھی جو بیویوں کی شکل میں اس وقت باتوں کو سن رہی ہیں، وہ انہیں بھی اس بات کو پلے باندھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ جہنم میں جانے والی سب سے بڑی تعداد ان عورتوں کی ہوگی جو اپنے شوہروں کی ناشکری رہی ہیں، شوہروں کے احسانات کو نہیں مانتی رہی، بلکہ یہ کہ ان کی ذرا تھوڑی سی بھی اگر کوئی بات ہے تو اس کو ایسا بڑھا چڑھا لیا کہ آج تک اس نے مجھے کبھی کوئی سکھ دیا ہی نہیں، معلوم ہوا کہ کسی ایک ایسی بات کو کہ جو اسے دکھ یا تکلیف پہنچی تو اس کی بنیاد پر تمام کی ایک رائے کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا، یہ ناشکراپن ہے ان کا۔ فصالحات قانتات، اب دیکھیں تعریف کی گئی نیک بیویوں کی، تو صالح اور نیک بیویاں تو وہ ہیں قانتات، جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والیاں ہیں، یا یہ نہیں کہا گیا اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت تو ہے سب سے فائق ہے، اگر وہ ایمان والی ہے تو سب سے بڑھ کر تو اللہ کی اطاعت کریں گی، اور اللہ کی اطاعت میں اگر شوہر کہیں درمیان میں مزاحمت کر رہا ہے، آڑے آ رہا ہے، تو شوہر کی اطاعت نہیں کریں گی، اس لیے کہ اللہ کا حکم فائق ہے، لیکن اس سے نیچے نیچے جہاں کوئی معصیت نہ ہو رہی ہو، جہاں اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ نہ توڑا جا رہا ہو، وہ پابند ہیں اپنے شوہر کی بات ماننے پر۔ فصالحات قانتات، فرما بردار، حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اور شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، اس میں جو ہے بہرحال فزیکل راز بھی آ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ جس کے اندر روپیہ پیسہ مال و دولت ہے اس کی بھی حفاظت کرنے والی، عزت کی حفاظت کرنے والی، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں مردوں کو اندیشہ ہے ان کے نشوز کا، سرکشی کا، اور وہ جو ہے حکم عدولی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، یا اگر ویسے نافرمانی نہیں کرتی تو موڈ ایسا بنا لیتی ہے کہ جو شوہر کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے طریقہ. اب یہ تمام چیزیں اسی میں آ جائیں گی. اگر انہیں اس کا اندیشہ ہے فاعظوہن، تو مرد حاکم ہے نا، تو مردوں کو کہا گیا کہ انہیں نصیحت کریں، سمجھائیں کہ بھئی تمہارا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ نہیں بات آ رہی تو اس کا بعد اگلی سٹیج کیا ہے، وہجروہن فی المضاجع، انہیں اپنے بیڈ روم سے نکال دیں. اگرچہ یہاں ترجمہ تو یہ کیا جائے گا اپنے بستروں سے الگ کر دیں، لیکن بارہ اس کو اور اگر آپ تھوڑا ڈائیلیوٹ کرنا چاہیں تو گویا کہ ایک اعتبار سے اس سے علیحدگی اختیار کر لیں. یہ گویا کہ ایک اظہار ہوگا شوہر کی ناراضگی کا. بعضوں نے نصیحت سے تو کام نہیں کیا، وہ نشوز وہی کا وہی ہے جو ٹیڑھ تھی اس عورت کے اندر، اس میں کہیں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی. تو اگلی سٹیج کیا ہے کہ وہجروہن فی المضاجع، انہیں اپنے بستروں سے جدا کر دو. اور پھر تیسری سٹیج بھی رکھی ہے وضربوہن، ان کی جو ہے پھر ذرا تھوڑی سی ٹھکائی بھی کرو. یہ اگرچہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں لیکن بہرحال قرآن کے الفاظ وضربوہن، ضرب کسے کہتے ہیں؟ مارنے کو. گویا کہ پٹائی تک کی اجازت ہے، لیکن حضور نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی ایسی پٹائی جس سے نشان پڑ جائے، یا ایسی پٹائی جس سے اس کی عزت مجروح ہو. ظاہر ہے کہ وہ چہرے کے اوپر کوئی تھپڑ مار دینا یہ تو عزت کے منافی ہے نا، تو لہٰذا اس سے کم کی کوئی تادیبی معاملہ یا کوئی سزا دی جا سکتی ہے. اب یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اگر تو یہ سمجھے کہ کسی انسان نے یہ بنایا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ معذرت کر لیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حقوق دیے ہیں ایسی عورت کے لیے، ایسی بیوی کے لیے جو نشوز سے باز نہ آئے، جس کے اندر کوئی سرکشی بھی ہے، کوئی ٹیڑھ بھی ہے، اور وہ اس سے کسی طرح نہیں آ رہی، تو اس میں آخری اقدام کے طور پر وضربوہن، کہ پھر جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ پٹائی کا بھی کیا جا سکتا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اس کے بعد اگر وہ گویا کہ راہ راست پر آ جائیں، یہ تمام سٹیجز گزرنے کے بعد، سب سے بہتر تو یہ تھا کہ جو واسو نصیحت کی جا رہی تھی اسی وقت ٹھیک ہو جاتی، وہ نہیں ہوا تو اس کے بعد ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اس پر بھی بات نہ آئی تو اب وہ تیسرا اقدام کیا گیا. اب اس کے بعد اگر وہ صحیح ہو جائیں اور اپنی طاعت قبول کر لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اب یہ نہ ہو کہ بہانے بہانے سے ان کے اوپر جو ہے کوئی سختی کرنے لگو گے، تم نے پہلے ماضی میں یہ کام کیا تھا لہٰذا اب میں اس کی سزا دے رہا ہوں. اب یہ جو ہے یہ طرز عمل بھی انتہائی غلط ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا، یقین اللہ تعالیٰ علی ہے، بہت بلند ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے. وہ ان خفتم شقاق بینہما، اور اگر اے مسلمانوں تمہیں کہیں اندیشہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان کوئی شقاق ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، کسی طرح یہ بیل مڑے نہیں چل رہی، فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، تو چاہیے کہ اس بیوی کے خاندان والوں میں سے بھی ایک حکم کو مقرر کرو، اور یہاں لڑکا جو ہے اپنے خاندان والوں میں سے شوہر جو ہے وہ بھی ایک حکم مقرر کرے. ای یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کے طالب ہیں اور وہ صحیح رستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بشرطے کہ نیت صحیح ہو. ان اللہ کان علیما حکیما، یقین اللہ تعالیٰ جو ہے علیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا، خبیرہ، اور ہر شے سے باخبر ہے. وعبداللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، اور دیکھو عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، یہ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بات فائق ترین حق والدین کا رکھا. حضور نے فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین ان میں سے ایک یا دو موجود رہے اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ شخص جنت نہیں حاصل کر سکا تو اس سے زیادہ بدبخت اور کوئی نہیں. اس لیے کہ اگر ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، معصیت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے ادب احترام میں کوئی کمی ہے، ان کی ضرورتیں جو تھیں جس طرح انہوں نے آپ کی ضرورت کو پورا کیا جبکہ آپ بچے تھے، اب یہ تمام چیزیں جو ہے ایک کانٹریکٹ ہے، اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے، اخلاقی کانٹریکٹ ہے. اب گویا کہ حالات اگر اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ والدین ضعیف ہو چکے، وہ کما نہیں سکتے، بیمار ہیں، ان کے لیے دوا دارو کی ضرورت ہے، تو جب تم چھوٹے تھے تم کما نہیں سکتے تھے، تمہارے لیے ہر قسم کی دوا دارو کا بندوبست کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اب تمہارے ذمے ہے کہ تم اپنے والدین کا خیال رکھو. تو یہاں بھی فرمایا گیا وہ بالوالدین احسانا، والدین کے خلاف اس نے سلوک، اور بھی ذل قربا قرابت داروں کے ساتھ، والیتامہ یتیم، والمساکین مساکین، والجار ذی القربہ، اور اسی طرح جو قرابت دار بھی ہو اور ساتھ پڑوسی بھی ہو، آپ کی بہن ہے یا بھائی ہے، آپ کے بالکل نیکسٹ ڈور اگر رہتی ہے تو اس کے حقوق زیادہ بڑھ گئے. ایک تو وہ ہے کہ جو کہیں دوسرے شہر میں رہتا ہے، ایک بالکل آپ کے ساتھ ہے. والجار جنوب، اور اسی طرح جو ہمسایہ ہے، وہ ہمسایہ آپ کا بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کا ہمسایہ، اس کے حقوق موجود، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اسی طرح کہیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ ہمسایہ ہے. حد یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے. اب آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے اسے اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، مطلب مجھے اس کا تجربہ ہوا، میں کھڑا ہوا ہوں، ساتھ میرے ساتھ ایک صاحب ہیں، وہ اپنی ٹانگوں کو پھیلانے پہ آ گئے، اب میں سکڑ رہا ہوں اور وہ پھیلاتے چلے جا رہے تھے. اب تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میں اس سے بہت فاصلے پر ہو گیا، میں تو سیدھا کھڑا ہوں، انہوں نے اپنی سائڈ جو ہے اس کو تقریباً 1.5 فٹ ایک طرف نکال لیا. اب اس کے اور میرے کندھے کے درمیان کتنا فاصلہ واقع ہو گیا؟ وہ فاصلہ نظر نہیں آ رہا. بجائے یہ کہ بھائی تم اپنی ٹانگوں کو اندر رکھو تاکہ یہ کہ کندھے سے کندھا مس ہو سکے. اب یہ تجربہ وہ ہے کہ جو اکثر و بیشتر آپ کو بھی ہوتا ہے, مجھے بھی ہوتا. تو یہ بھی ایک ہمسائیگی کی بات ہے کہ آپ کے بالکل پڑوس میں جو شخص نماز ادا کر رہا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے. اور پھر یہ کہ اسے کسی آپ کی حرکت سے تکلیف نہ ہو, کوئی آپ ایسا پوسچر اختیار نہ کریں یا سجدے میں گئے تو اپنی جو ہے وہ کونیاں اتنی کھول لی ہیں کہ وہ دوسرے کے پہلو میں گھسی ہوئی ہیں. اس کے اس طرح کے تجربے مجھے تو ہوتے ہیں, اور مجھ سے بعض اوقات برداشت نہیں ہوتا تو میں نماز کے بعد ان سے کہتا بھی خدا کے بندے اپنی کوہلیوں کو اپنی حدود میں رکھا کرو, کیوں دوسرے کے حق کے اوپر قبضہ کرتے ہو؟ تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے نماز کے اندر. اس میں بھی آپ کا ایک پڑوسی ہے, اس کو راحت پہنچانا, اس کو سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے دینا, یہ بھی آپ کے اوپر لازم ہے. اب آپ کی کسی ایسی حرکت کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ تنگ ہو رہا ہے یا وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی درجے میں بھی جائز ہوگا. اس لیے کہ پڑوسی کے جہاں حقوق ہے تو جو بالکل آپ کے ہمسائے میں جو شخص موجود ہے وہ بھی پڑوسی. والجاری جنوب, جو آپ کے پہلو میں موجود ہے, والصاحب بالجنب, اور آپ کا ہم مجلس ساتھی کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ کو جگہ دینی چاہیے. اب اس کا تجربہ ہوا تھا, میں نے بیان بھی کیا تھا 1998 میں جب میں نے حج کیا. جب میں گیا تو ظاہر ہے کہ آدمی جب حج ایام حج کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے حرم میں اور سیل میں اور باہر, تو میں دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی جگہ نظر آئی کہ درمیان میں جگہ میں وہاں بیٹھ سکتا ہوں. بدقسمتی یہ کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پاکستانی تھے. اب جب میں نے رخ کیا تو مجھے دیکھتے ہی وہ اور پھیل گئے. اس کے برعکس ایک ایسا شخص کے جو آپ کے وطن سے نہیں ہے, مجھے جگہ دی تو کسی بالکل غیر وطنی نے دی, وہ سکڑ گیا. اس نے مجھے اشارہ کیا آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں. لیکن اپنے ہم وطنوں کا حال یہ ہے کہ جب دیکھا کہ بھائی وہی شخص آ رہا ہے جو ہمارے وطن کا ہے تو جگہ موجود ہے, بجائے یہ کہ اس کو کوئی جگہ دے اور مزید پھیل گئے. اب یہ چیزیں جو ہے اس سے کیا آپ تاثر لیں گے کہ ایک ہی قوم کے ہیں, ایک ہی ممکن ہے اسی شہر لاہور کے رہنے والے ہوں, ایک ہی سی شکل و صورت ہے, پہچان بھی ایسی بنیاد پر ہمارے ملک کا ہی ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے ظرف نہیں ہے, ظرف اس درجے تنگ ہو چکا. یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ان کے بھی حقوق متعین ہیں. وہ اپنے سبل اسی طرح راہ چلتا مسافر, وما ملکت ایمانکم, اور وہ چیز وہ کہ جو تمہاری ملک یمین ہے, تمہاری لونڈیاں اور غلام. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, یقین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو تکبر کرنے والا اور فخر جتانے والا ہو. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ خود تو بخل کر ہی رہے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا جو ہے کوئی سخاوت کر رہا ہے تو اسے بھی روکتے ہیں, بھائی اپنے مستقبل کا خوف کرو, تمہاری بچیاں ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے, یہ کہ اپنا روپیہ پیسہ تم نے بانٹنا شروع کیا, وہ اسے بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وہ یامر الناس بالبخل و یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور وہ چھپا دیتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے انہیں دی ہیں. اور ظاہر ہے کہ بخل یہی ہوتا ہے نا, اپنا روپیہ پیسہ چھپا کر رکھنا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا, اور ہم نے کافروں کے لیے بہت ہی اہانت والا عذاب تیار کیا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, اور وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت پر. بے ایمانہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, اور آخرت کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن اپنے اس خرچ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ سے آخرت میں طلب نہیں کرتے, اسی دنیا میں نام و نمود پیش نظر ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, اور جو شخص بھی جس کا بھی شیطان ہم نشین بن گیا, جس نے شیطان کے سے اوصاف پیدا کر لیے, جس نے شیطان کے نقش پا کی پیروی کی, تو وہ بہت ہی برا ہم نشین ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کیا افتاد پڑ گئی ہے ان پر, یہ کیوں نہیں ایمان محکم رکھتے اللہ پر اور آخرت پر. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ اللَّهُ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور کیوں خرچ نہیں کرتے کہ جو ہم نے دیا ہے انہیں رزق. وکان اللہ بہم علیما, بخل سے کام لیتے ہیں مراد یہ, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اللہ تعالیٰ کسی جان پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. وان تک حسنۃ یضاعفہا, تمہاری اگر چھوٹی سی بھی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا چڑھا دے گا, اس میں 10 گنا 70 گنا 700 گنا اضافہ فرمائے گا. ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, اور اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر تمہیں عطا فرمائے گا. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, بڑا خوبصورت واقعہ ہے اس کے پس منظر میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ آواز سے نوازا تھا. ایک موقع پر حضور نے فرمائش کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. یہ 5واں رکوع ہے. جب اس آیہ مبارکہ پر پہنچے, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, کہ کیا ہوگا اس دن, کیا بیتے گی اس دن, جس دن ہم ہر امت کے اوپر ایک اس کا نبی بطور گواہ پروزیکیوشن وٹنس کے طور پر کھڑا کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے خلاف کھڑا کریں گے کہ میں نے تو یہ پیغام پہنچا دیا تھا، اس قرآن کے پیغام کو، اور میرا پورا اسوہ ان کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ قرآن سے کوئی ہدایت حاصل کی، اپنے اندر جذب کیا قرآن کو، اور نہ ہی میرا اسوہ جو ہے ان کے لیے ایسا تھا کہ اس کا اتباع کرتے، وہ اس کو مشعل راہ بناتے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جس کے تصور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے اور آپ کی زبان سے حسبک حسبک کے الفاظ نکلے کہ بس بس کرو بس کرو، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن جھکائے تلاوت کر رہے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ حضور کی کیفیت کیا ہے، لیکن یہ آیا مبارکہ جب اس پر پہنچے تو حضور اس کو برداشت نہیں کر سکے اور آپ نے کہا بس کرو۔ اب جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اس لیے کہ وہ دن بھی ہوگا جب کہ انہیں آپ کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی کہ یہ قرآن بھی اور یہ پیغام بھی اس امت تک پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن یہ کافر اس بات کی خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، اور وہ کہ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسوا بہم الارض، کہ قیامت کے دن زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے، گویا کہ زمین پھٹے وہ اس میں دھنس جائے اور اوپر سے بالکل جو ہے چپٹی کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ ظاہر ہے یہ انسان کے خوف دہشت، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے علاوہ تو کچھ، ایک طرف جہنم ہے کہ جو چنگھاڑ رہی ہے، لہذا اس کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ کاش کے زمین پھٹے وہ اس میں دفن ہو اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان نماز کے قریب نہ جایا کرو جب کہ تم حالت شکر میں ہو۔ جب تک شراب کی حرمت کے احکامات نہیں آئے تھے، لوگ شراب پیتے بھی تھے، اور اس میں بعض اوقات بعض واقعات ایسے بھی ہیں کہ جس میں شراب پی ہوئی تھی کسی نے، اور پھر یہ کہ اسی عالم میں، اس لیے کہ حکم ابھی نہیں تھا حرمت کا، نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھی تو اس کے اندر غلطی کر گئے، بھول گئے۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں خوب معلوم ہو جائے جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنوبا الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، اور اسی طرح نماز نہ پڑھا کہ وہ مسافر کے جو سفر میں ہو اور وہ کوئی حالت جنابت میں ہو، جنابت اس کو ہو گئی گویا کہ جسے ہم بڑی ناپاکی کہتے ہیں، وہ حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَى، اور اگر تم حالت مرض میں ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد من الغایت، یا تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، نماز پڑھنا لازم ہے، نماز کی کہیں معافی نہیں ہے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، جس طرح میں نے کہا تھا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اگر اس میں بھی حرکت کرنی ہے کرنے سے قاصر ہو تو اشاروں سے پڑھ لو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، لیکن نماز لازم ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پاک مٹی سے جو ہے قصد کیا کرو، اس کا مسح کیا کرو، اپنے چہروں کا بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا، جو رمضان کی دعاؤں میں سے ایک ہے نا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے سوال کیا تھا کہ شب قدر اگر اللہ تعالیٰ مجھے عنایت فرما دے تو میں کیا دعا مانگوں، تو حضور نے فرمایا تھا تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار تو عفو ہے، جو یہاں الفاظ آئے ان اللہ کان عفوا غفورا، بہت معاف فرمانے والا، انتہائی معاف فرمانے والا۔ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے کتاب میں سے ایک حصہ دیا تھا، یشترون الضلالة، انہوں نے ہدایت کے بجائے ضلالت گمراہی کو مول لیا، ويريدون ان تضلوا السبيل، اور وہ چاہتے ہیں تمہارے بارے میں بھی ہے مسلمانوں کو تمہیں بھی اس راہ سے صراط مستقیم سے بچلا دے، واللہ عالم بعدائكم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وكفى بالله وكيلا وليا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور ولی، ظاہر اللہ سے اگر تم نے اپنے ولایت کے رشتے کو استوار کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہمدرد بھی ہے، تمہارا دوست بھی ہے، تمہاری ہر احتیاج کا پورا کرنے والا ہے، تمہارا پشت پناہ، وکفا باللہ نصیر، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہودیت اختیار کی تھی وہ آیات کو ان کے مواضع سے، ان کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے، سیاق و سباق کو جدا کر دیا، نیا مفہوم پیدا کر دیا، یا آیات کو گھرچ پھرچ کر تورات میں سے نکال دیا، وہ یقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن اطانا کی بجائے کہتے تھے عصینا، وہ ذرا بہت ہی پست آواز کے ساتھ، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نے مانا نہیں، بلکہ ہم تو اس کی معصیت کریں گے، نافرمانی کریں گے، آپ کا حکم نہیں مانیں گے، وسما غیر مسمعین، یا یہ کہتے تھے کہ سنیے میری بات، وسما میری بات سنیے، اور جی ہی جی میں جزیر لب کہتے غیر مسمع، اللہ کرے آپ نہ ہی سنیں۔ اب یہ بھی گویا کہ ایک بد دعائی الفاظ تھے جو وہ حضور کو دیا کرتے تھے، یہ منافقین کا طرز عمل تھا. ورائنا لیم بی السنتہم, اور منافقین نے اصل میں یہ یہودیوں سے سیکھا تھا, جیسے کہ یہاں فرما دیا ان کے ہاں یہ چیز عام تھی کہ اپنا بغض جو ہے اندر کا نفرت نکالنے کے لیے الفاظ میں تبدیلی کر دیتے تھے, زبان کو لوچ کر وہ لفظ ایسے بولا کہ اس کے مفہوم کے اندر زمین و آسمان کا فرق واقع ہوگا. ورائنا لیم بی السنتہم آ بھی گیا, اور وہ رائنا کو کہتے تھے اپنی زبان کو کچھ مڑوڑ کر, رائنا اس کے معنی کیا ہوا, اے ہمارے چرواہے, وہ ہے کہ اندر جو ایک بغض تھا حضور کے خلاف وہ اپنی زبان کے ذریعے برآمد کر دیا. وہ تانن فی الدین, اسی طرح دین میں تانا کرتے تھے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اور اگر وہ کہتے سمعنا کے ساتھ عصینا کی وجہ کہ ہم نافرمانی کریں گے, اطعنا ہم نے اطاعت بھی قبول کی, واسمع اور صرف یہ کہتے کہ ہماری بات سنیے, غیر مسمعین نہ کہتے اس کے ساتھ جو پہلے ہو چکا, وانظرنا اور بجائے اس کے رائے نہ کہتے وہ کہتے را وانظرنا کہ ہماری بات سنیے, ہم ذرا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں مہلت دیجیے, لکان خیر اللہم تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا, وہ اقوام اور ان کے لیے بہت ہی موقع کی بات ہوتی, سیدھی بات ہوتی. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر اب لعنت پھٹکار بھیج دی ہے. ولا یؤمنون الا قلیلا, تو اب وہ نہیں ایمان لانے والے سوائے معدود چند کے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, اے ایمان, اے وہ لوگ جنہوں یہ کتاب دی گئی ہے, ایمان لاؤ جو ہم نے نازل فرمایا ہے, مصدقا لما معکم جو تصدیق کر رہا ہے اس شے کی جو تمہارے پاس موجود ہے. قرآن آیا تو تورات کی تصدیق کرتا ہوا آیا, من قبل ان نطمس وجوہن, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ ہم تمہارے چہروں کو چپٹا کر دیں, چہرے کے اندر یہ نشیب و فراز ہے نا, ناک ہے ابری ہوئی ہے, آنکھیں کوئی دھسی ہوئی ہیں, گال جو ہیں وہ کوئی تھوڑے باہر نکلے ہوئے ہیں, کوئی پچکے ہوئے نہیں ہیں. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل ہے کہ اس کے چہرے کو بالکل نشیب و فراز سے بالکل پاک کر کے چپٹا کر دے. اب نطمس وجوہن, یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے. فنردھا علی ادبارھا, اور ان کے چہروں کو ان کی پشت کی طرف کر دیں. ہمارے چہرے تو ہمارے فرنٹ پر ہیں نا, چہروں کو چپٹا بھی کر دیا جائے, اس کے نشیب و فگار جو ہے وہ اس کے حلیہ بگاڑ دیا جائے, اس کو پشت کی طرف کر دیا جائے, ان لوگوں کے ساتھ اب وہ سلوک ہونے والا ہے جہنم میں. فنردھا علی ادبارھا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا یہ کہ ہم ان پر بھی وہی لعنت کریں, پھٹکار بھیجیں کہ جو اصحاب السبت پر کی تھی کہ ان کو ہم نے خنزیروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ تو نافذ ہو کر ہی رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء, اس سے کم کم شرک سے نیچے کے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. ظاہر ہے کہ معاف اسی کا فرمائے گا جو صدق دل سے توبہ کر کے اپنے آپ اپنی اصلاح کر لے. ومن یشرک باللہ, اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فقط اس طرح اسم عظیمہ, تو اس سے بڑا اور جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, اتنا بڑا بہتان. حضرت عزیر کے بارے میں کہ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں, مشرکین عرب کا اصل شرک تھا, یہ تو بہت بڑا بہتان. افتراء اسم عظیمہ, الم ترى الى الذين يزكون انفسهم, بھلا انہوں نے دیکھا غور کیا ان لوگوں کی حالت پر کہ جو اپنے آپ کو بہت مقدس جتلاتے ہیں, ہم بڑے پاک ہیں, ہم بہت سپر نیشن ہیں. یہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے, بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے جس کا تزکیہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ فرما دیتا ہے. جو اپنی فکر خود کرتا ہے, اپنے باطن کو نجاستوں سے پاک کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ فرماتا ہے. بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا, اور کسی پر ایک دھاگا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, اے نبی ذرا آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑے بڑے جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں. وکفا بھی اسما مبینہ, اور یقیناً یہ بہت ہی یہی کافی ہے ان کے بہت بڑا مجرم ہونے کے لیے. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, آپ نے غور کیا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں ہم نے اس کتاب میں سے ایک حصہ دیا تھا. یؤمنون بالجبت والطاغوت, ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بت پرستی پر ایمان رکھتے ہیں, بالجبت بت پرستی پر ایمان رکھتے ہیں, والطاغوت اور شیطان کو انہوں نے اپنا گرو قرار دے دیا, شیطان ہے ان کا رہنما اور لیڈر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ کہتے ہیں, یہ کون کہتے تھے, یہودی کہتے تھے کافروں سے, هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, کہ یہ کافر جو ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں مسلمانوں سے. گویا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ مکہ کے رہنے والے جو مشرک ہیں نا, وہ کہیں بہتر ہیں مسلمانوں سے, اس لیے کہ مسلمان تو صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, ان کے ہاں وہی آبائی دین جو بڑا مقدس دین تھا وہ چلا آ رہا ہے. اولئک الذین لعنهم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا, اور جس پر اللہ تعالیٰ ہی لعنت ہے ارادے تو ظاہر ہے اس کا اور کوئی مددگار نہیں. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا, کیا ان کے پاس کوئی بادشاہی یا اختیار ہے کوئی قانون سازی کا, یہ جو چاہیں بک دیں اللہ کے بارے میں, جو چاہیں کہہ دیں, کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اور اللہ نے فلاں اختیار فلاں کو دے دیا، فلاں اختیار فلاں دیوتاؤں کے دے دیا. فَإِذَا لَا يَمْلِكُونَ النَّاسَ نَصِيرًا، اور یہ لوگ خود ایسے ہیں کہ کوئی ذرا سی چیز بھی، کوئی اختیار جو ہے کسی کو دینے کو تیار نہیں، اور اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خدائی اختیارات جو ہیں ان ہستیوں کو بانٹ دیے. فلاں قبر والا ہے اس کو بھی اللہ نے اختیار دیا، وہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے، تمہیں مشکل سے نکال سکتا ہے. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا یہ لوگ بڑے حسد میں مبتلا ہیں اس بات پر کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز دیا، قرآن جیسی دولت عطا فرما دی، رسول جیسے نبی عطا فرما دی، محمد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، تو ہم نے ابراہیم کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی. صوف ابراہیمی کا ذکر جو ہے قرآن میں موجود ہے. والحکمہ، اور حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی. وآتاہم ملکاً عظیما، آتیناہم ملکاً عظیما، اور انہیں بہت ہی بڑی بادشاہی دی تھی. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں ان اہل کتاب میں سے جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے، جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس کو روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں اسلام قبول کرنے سے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان لوگوں کے لیے جہنم ہی کی آگ، آتش جہنم ہی جو ہے ان کو سیر کرے گی. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، ہم انہیں تو داخل کریں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، جب جب بھی ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، برن ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا اور بدل میں انہیں نئی کھالیں دے دے گا. یہ ہماری پین سنسیشن جو ہے وہ اندر گوشت میں نہیں ہے، وہ کھال میں ہے، تپش یہاں محسوس ہوتی ہے. اس کھال کو کاٹ کے اگر آپ اندر چلے جائیں گے تو وہاں وہ سنسیشن پین والی ہے ہی نہیں. لہٰذا آپ کو جو بھی ٹارچر ہو رہا ہے، جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو فیل کرنے والا، اس کا ریسیپینٹ جو ہے وہ آپ کی اسکن ہے، اور اسکن اگر جل جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں اور نئی اسکن جو ہے وہ چڑھا دی جائے گی، تاکہ تپش جو ہے جہنم کی اس کو چکھو. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا وہ مزہ چکھیں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، یقین اللہ تعالیٰ عزیز ہے کمال حکمت والا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں تو اہل کفر کا ذکر تھا، مشرکین کا، فساق و فجار کا، اب اہل ایمان کا ذکر ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. لیے سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو تو ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی پاکیزہ بیویاں حوریں عطا فرمائے گا. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور انہیں داخل فرمائے گا ان چھاؤں میں، ان درختوں کی چھاؤں میں جو انتہائی گھنے درخت ہوں. کسی عرب کے لیے نخلستان کا تصور، یہ قرآن عرب میں نازل ہوا نا، اور کسی ایسی جگہ کا تصور کہ جہاں بہت ہی سایہ دار درخت ہو، اس سے بڑی نعمت انہیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اسی کا ذکر کیا گیا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچائیں. یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، اور اس کو اس کے اہل لوگوں تک ہی پہنچانا، یہ بھی گویا کہ امانت کا تقاضا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی عدل کرنے والا ہے اور چاہتا ہے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث اگرچہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ معروف نہیں ہے، تخلقوا بأخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو اوصاف ہیں، جو اللہ تعالیٰ میں رحمت بھی ہے، عفو و درگزر بھی ہے، پھر یہ کہ جسے آپ کہیے دوسرے کی ضرورت کا پورا کرنا بھی ہے، وہ خود تو الغنی ہے لیکن ہماری تمام ضرورتیں وہ پورا کر رہا ہے. لہذا ان اخلاق سے جو اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، ان کی ایک جھلک اپنے اعمال کے اندر پیدا کرو. تخلقوا بأخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے سے اوصاف جو ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوصاف جو ہیں اس کا تو ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ تو اللہ نے جو فرمایا نا کہ میری رحمت کے 100 حصے کیے گئے، اور ان میں سے 1 حصہ تمام مخلوقات پر تقسیم کر دیا گیا، اور ان مخلوقات کے اندر نہ صرف انسان بلکہ حیوانات بھی شامل ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے 100 حصوں میں سے 1 حصہ ہے جو محبت کسی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہے، جو شفقت قدری کسی باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہے، کسی حیوان کی مادہ کے اندر اپنی اولاد کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے 100ویں حصے کا ظہور ہے. اسی طرح صفت علم کا کیا اندازہ کرو گے؟ اس کی مثال بھی حضور نے ایک حدیث میں بیان کی. ایک چڑیا کہیں سمندر کے کنارے بیٹھی ہوئی اور اس نے اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے لیا. اس پانی کے قطرے کی، اور ظاہر ہے چھوٹی سی چونچ ہے، کتنا ایک قطرہ پورا بھی نہیں آیا ہوگا، فریکشن آف اے ڈراپ، لیکن اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا تناسب ہے پانی کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم کو اور تمہارے علم کو وہ نسبت بھی حاصل نہیں جو اس چھوٹے سے قطرے کو سمندر کے پانی کے ساتھ ہے. وَنُدْخِلُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ان تحکموا بالعدل، تو عدل و انصاف سے کام لو جب بھی فیصلہ کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، یقین اللہ تعالیٰ ان تمام بہت ہی اچھی باتیں، عمدہ باتیں ہیں، عمدہ اوصاف ہیں جن کے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقین اللہ کی ذات جو ہے وہ سننے والی ہے اور شے کو دیکھنے والی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور جو تمہارے اولو الامر ہیں، جو اس مقام پر ہیں کہ جن کی ہدایت، جن کی انسٹرکشن تم پر لازم ہے، جو امیر ہیں آپ کے، جو گویا کہ اس باقاعدہ اس منصب کے اوپر ہے، ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اور اگر کسی معاملے میں کوئی باہم کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع پیدا ہو جائے، تو پھر اس معاملے کو پھر اللہ کی طرف اور رسول اور رسول کی طرف لوٹا دو. گویا کہ قرآن اور سنت، احادیث مبارکہ، اس کی روشنی میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو. اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے، کوئی معاملہ اختلافی آ جائے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر بھی اور آخرت بھی، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہت بہتر ہے اور بہت ہی عمدہ شے ہے انجام کار کے اعتبار سے. یہ اوصاف پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بہترین وعدہ ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما منهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
الله أكبر